اگلی آیتوں میں کچھ سازشیں ہیں. مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی سازشیں گئیں کہ سب سے زیادہ قاتلانہ حملے بنی اسرائیلیوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئے. اسی کی کچھ چیزیں آپ کو یہاں دکھیں گی. یا یوہر رسول اللہ یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اے پیغمبر آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں تیزی دکھا رہے ہیں, خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لاتے, یا یہ ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں دوسرے لوگوں کی خاطر, یعنی سی آئی ڈی کرنے کے لیے, دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھر کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو, جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر دیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ سب ان کی سازشوں کا ذکر ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہے, یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. دیکھیے یہ دو خرابیاں مدینہ کے بنی اسرائیلیوں میں تھی جو اللہ کے نبی کے دور میں تھی, جھوٹ بہت بولتے تھے, ان کی پوری زندگی جھوٹ پہ تھی. اور دوسری بات ہے اکالون علی سخت, اکال سپرلیٹیو ڈگری ہے عاقل سے کھانے والا, اور سخت کہتے ہیں حرام کے مال کو. جب کسی قوم کا زوال شروع ہوتا ہے تو یاد رکھیے لوگ کھانے میں حرام اور حلال کا فرق نہیں رکھتے. آج اگر کوئی دعا کی جائے اور وہ قبول نہ ہو امت کے بارے میں تو پھر چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ پیٹ میں کہیں حرام کا کوئی لقمہ تو نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے, طویل سفر طے کر کے خانہ کعبہ کے پاس پہنچتا ہے, سفر کی تھکن گرمی پسینہ, پھر اس کے بعد وہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, لیکن آسمان سے جواب آتی لا لبیک ولا صادیک, فرشتوں نہ اس کا لبیک قبول ہے نہ اس کا صادیک قبول ہے. کیوں؟ کہا غدی بالحرام, یہ کھانا جو اس کے پیٹ میں جو غذا بنا ہوا یہ حرام کا ہے, ملبس ابو حرام, جو کپڑے اس نے پہنے وہ حرام کے. اور پھر کہا کہ کیسے اللہ اس بندے کی دعائیں قبول کرے کہ جس کے پیٹ میں اور جس کے جسم پر حرام ہو. آج امت مسلمہ یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی پوری ممکن کوشش کر کے ہر اس جراثیم کو جو حرام کے نام پہ میرے کاروبار جو میری جاب میں اس کو نکالوں گی. آپ دیکھیے گا کہ امت کی حالت بدلنی شروع ہو جائے گی. آپ اور میں چپکے چپکے اگر اپنے ارد گرد لوگوں میں یہ چیزیں کرتے دیکھیں گے آسمانوں سے رزق برسے گا اور زمین خزانے اگلے گی اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو خود ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دے گا. پھر فرمایا بس اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کر دو ورنہ انکار کر دو. انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیا ہم یہ آیت کا ٹکڑا پاکستان اور انڈیا اور جہاں بھی مسلمز ہیں ان عدالتوں کے باہر نہیں لگا سکتے؟ انصاف اللہ کو پسند ہے. جب عدالتوں میں جھوٹ بولا جائے اور جب جھوٹی گواہیاں بنے اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے ہزاروں ڈالر ہزاروں روپیہ دے دیا جائے اور لیا جائے تو ان ملکوں میں پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ وکیف یحکمون کما عندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ, اور تمہیں یہ کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے اپنے پاس تورات موجود ہیں جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے, پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہی نہیں. اللہ کے نبی جب مدینہ میں گئے, یہاں بہت اہم نقطہ بیان کرنے لگی ہوں. دیکھیے مدینہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک مسلم ملک کو. مدینہ میں جیوز ایک منورٹی کے طور پہ رہتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا. کانٹریکٹ میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آپ کی مذہب کی آزادی دیں گے اور جب کبھی مدینہ شہر پہ حملہ ہوگا تو آپ سب مل کے کام کریں, یعنی وہ مسلمز کے انڈر تھے. ٹھیک ہو گئی بات. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مدینہ میں اللہ کے نبی نے دو عدالتیں قائم کروائیں. یہ بہت بڑا نقطہ ہے ہم ویسٹ میں رہنے والے مسلمز کے لیے. آپ ہسٹری کھول کے دیکھیے یورپ میں سب سے پہلے مسلم کب آئے, یو ایس اے میں سب سے پہلے مسلمز کب آئے, کینیڈا میں سب سے پہلے مسلمز کب آئے, میرا خیال ہے نصف صدیوں سے بھی اوپر ہو چکا ہوگا. آج تک ہم نان مسلم ملکوں میں اپنی مسلم عدالتیں قائم نہیں کروا سکے. اللہ نہ کرے کسی کپل میں ڈائیورس ہوتی ہے تو وہ اسلامک ڈائیورس نہیں چلے گی, ان کو اپنے طریقوں سے ڈائیورس لینی ہے. अडॉप्शन को देख लीजिए, मैरिज को देख लीजिए, कोई मर जाता है तो विरासत के वो कानून नहीं। अल्लाह के नबी ने दुनिया के पहले मुस्लिम मुल्क में यहूद को उनकी अपनी अदालत बनाकर ये रस्म डाल दी थी कि मुस्लिम दुनिया के किसी मुल्क में भी रहेंगे, लेकिन उस मुल्क की हुकूमत को रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर वहां एक उनके मुल्क देनी चाहिए। आज तक हम इसको क्यों नहीं ले सके? साफ हो जाए कि हमने अपने मुल्कों में नहीं ये किया और हमने इसकी जरूरत महसूस नहीं की। कल एक सिस्टर ने बात की, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात थी कि हम मुस्लिम्स जहां से भी आते हैं, पीछे से ईस्ट से आने वाले खासतौर पे, खाने पीने के हराम हलाल के बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं। पिग नहीं खाते, हराम गोश्त नहीं खाते। इसीलिए आज आप अमेरिका से, कनाडा से, जहां भी घूमे, हो सकता है आप सिर्फ अमेरिका में देखते हो, अल्लाह ने मुझे कई नॉन मुस्लिम मुल्कों में जाने का मौका दिया, हर मुल्क में इट्स ऑथेंटिक, इस प्रूवन फैक्ट के मुस्लिम नहीं ये खाएंगे। हलाल मीट की दुकानें मौजूद हैं, हलाल पिज्जाज मौजूद हैं, ग्रोसरीज में मौजूद है, इवन जहाजों में आप देखिए कि आपको मुस्लिम मील ऑफर करते हैं। वाई? क्योंकि हम उसके लिए केयरफुल थे। जब हमने जो चीज मांगी उन्होंने हमें दे दी, जब हमने नहीं मांगी वो क्यों दें भाई, उनको क्या लगे? तो जिस चीज को आप मानेंगे, मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ कि आज तक मुस्लिम बैंक क्यों नहीं बने। यूरोप में हम गए जब, नॉर्वे में, तो हमें अपने स्कूल के लिए बैंक का अकाउंट लेना, तो उस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त हुई, पता चला इधर कुछ है ही नहीं इस किस्म का। भाई हालात क्या है, मसला क्या है, सारी बात का खुलासा ये कि कोई मुस्लिम बैंक नहीं, इंटरेस्ट फ्री नहीं है, डिसेंट। तो मैंने पूछा, ये बताइए कि इस शहर में कितनी गोश्त की दुकानें हैं, मस्जिदें कितनी है ना? वो जरूरत थी, वो बन गई, लेकिन आज तक एक बच्चों का स्कूल क्यों नहीं प्रॉपर बन सका और आज तक मुस्लिम बैंक क्यों नहीं बना? आज दुनिया के किसी मुल्क को देखें, वजह साफ जाहिर है कि हमने जरूरत नहीं महसूस की। जब आप किसी मुल्क में आते हैं ना, तो आप उस मुल्क की जिम्मेदारी बनते हैं। हम जितने भी मुस्लिम मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यूएसए में, कनाडा में, हर मुल्क वाले, अगर हम सब इस चीज पे यूनाइट हो जाए ना कि हमें इस्लामिक रूल्स के साथ बैंक चाहिए, दे नीड टू मेक इट, क्योंकि आप उनकी जरूरत है, आपने उनके मुल्कों की पूरी इन चीजों को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जब हम नहीं मांगते तो कोई कहेगा भाई हम इनको क्यों दें? तो ये बात मैंने आपके से इतनी लंबी इसलिए रखी कि इस आयत में वो हुक्म है कि यहूद को पूरा इख्तियार था कि वो अबकाब बिन अशरफ, जो दूसरी अदालत के लीडर थे, उनके पास जाएं। और नबी सल्लम के पास कौन लोग आते थे? मुसलमान। लेकिन मजे की बात देखिए कि मुसलमान जब कभी झूठे होते, यानी मुसलमानों में कोई क्रिमिनल होता ना, तो वो नबी के पास आने के बजाय यहूद के पास जाना पसंद करता। आजादी थी हर एक को, यू कैन गो टू दिस कोर्ट और दिस कोर्ट। वजह क्या? उसको पता था कि अल्लाह के नबी तो मेरे साथ नरमी नहीं करेंगे, हाँ हो सकता है उधर के लोगों को कुछ माल पैसा देकर मैं मन जाऊं। इसी तरह पीछे हम एक वाक्य पढ़ चुके हैं, वहां डिटेल नहीं बताई गई थी, लेकिन उसमें भी यही था कि एक ज्यू और मुस्लिम का मामला था। चलिए सिर्फ ज्यूज के मैटर है, ज्यूज में जाए, मुस्लिम्स के थे मुस्लिम है। समटाइम एक पार्टी जो थी मुस्लिम होती थी, एक ज्यू होती थी, फिर भी टाई पड़ती थी, तो ऐसी एक टाई पड़ी थी। सच्चा यहूदी था, झूठा मुसलमान था। अल्लाह के नबी के पास जाने के लिए किसका दिल करना चाहिए था? मुस्लिम का। लेकिन जियो कह रहा था कि मैंने नबी की अदालत में जाना है कि उसको पता था कि ये शख्स रिश्वत लेकर मुझे झूठा नहीं करार देगा। और मुसलमान जो मुनाफिक था उसने कहा नहीं, मुझे तो काब बिन अशरफ के पास जाना है। तो याद रखिए किरदार हर तरह के होते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अपने हकूक को लेने वाला बना दे। हम किसी के नहीं ले रहे, कहते हैं ना छेड़ो ना छोड़ो, अपना हक छोड़ो नहीं, किसी का हक कभी दबाओ नहीं, ये इस्लाम का मिजाज है। फिर फरमाए इन्ना अनज़लना तौरात फीहा हुदम व नूर। अब ये सारी आयतें जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये तौरात की हैं। तौरात की बारे में अल्लाह सुब्हान तआला कितने खूबसूरत कमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए इस तौरात से मुराद आज की बाइबल नहीं है, क्योंकि उसमें तो इंसानों की थॉट्स आ चुकी। क्या फरमाया? हमने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत और रोशनी थी, सारे नबी जो मुस्लिम थे इसी के मुताबिक इन यहूद के मामलात का फैसला करते थे। इसी तरह रब्बानी उलमा और अहबार भी इसी पर फैसले करते थे, क्योंकि इन्हें किताबुल्लाह की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया गया और वो इस पर गवाह थे। पस है गिरोह यहूद, तुम लोगों से ना डरो बल्कि मुझसे डरो। ये बात नोट कर लें, जब दीनदारों के अंदर लोगों का खौफ आ जाता है ना, तो अल्लाह की किताब के अहकाम को बदल देते हैं। ये ही आदत यहूद के उलमा की थी, और आज अल्लाह माफ करे किसी हद तक मुसलमानों में भी ऐसी बातें दिखने लगी, तो अल्लाह ताला डांट रहे हैं कि देखो लोगों से नहीं डरो बल्कि मेरी आयतों को जरा जरा से मुआवजे लेकर बेचना छोड़ दो। पैसे लेते थे, हुक्म बदल देते थे, फतवा बदल लेते थे। जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला न करें वही काफिर हैं। हाईलाइट करेंगे इसको, अल्लाह के नाजिल करदा पर फैसले ना करने वाले लोग मुनकर हैं। आज हम अल्लाह के फैसले नाफिज नहीं कर पाते तो अल्लाह के यहाँ क्या मुकाम होगा? फिर तौरात का एक हुक्म हमारे सामने, वकतबना अलैहिम फीहा, تورات میں ہم نے یہود پر یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی نے کیا کہا؟ کافر۔ اب اس آیت میں کیا کہا؟ ظالم۔ پھر آگے بات آ گئی نصارہ کی۔ یہاں سے آپ کو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ساری سزائیں تورات میں تھی۔ اب انجیل کی باتیں آئیں گی۔ وقفین علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، تو تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہے کوئی دنیا کی کتاب جو اپنے اندر دوسری کسی کتاب کی تعریف کرے؟ عموماً لوگ دوسرے کو تو پیچھے ہی ڈال دیتے ہیں۔ قرآن تورات کی تعریف کرتا دیکھ رہا ہے، قرآن تو انجیل کی، لیکن کون سی جو اصل میں اتری تھی، آج کون سی ہے، وہ بالکل بدل جا چکی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے وقت کے لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی گائیڈ لائن تھی، ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس کتاب کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہے۔ شاید آپ اس بات کی شدت کو سمجھیں کہ نہیں، اللہ نے ان لوگوں کو جو اسلام کے نام پر ملک حاصل کر لیں اور پھر وہاں اسلامی نظام نافذ نہ کریں ان کو کافرون، فاسقون، اور یہاں آپ دیکھیے گا کہ جگہ کہتے ظالمون، کافرون، ظالمون اور فاسقون کہا۔ تورات کے ناطے سے بھی بات ہو گئی، نصارہ کے ساتھ بھی ہو گئی۔ آپ کہتے ان کو کہا ہوگا، آج ہماری بات نہیں، تو اگلی آیت پڑھ لیجئے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی۔ کون سی؟ ہاتھ لگا کے چیک کریے، یہ کتاب جس وقت میرے اور آپ کے سامنے ہے، جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ بس تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آئے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اس کو ہائی لائٹ کیجئے، یہ ہے سب سے بگ ایشو۔ کتاب کو لوگ کب بدلتے ہیں؟ جب وہ ان کی خواہشوں سے ٹکراتی ہے۔ دیکھیے دو دین ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہدن اور ایک ہے ہوا۔ ہدن کیا ہے؟ گائیڈنس، اور ہوا کیا ہے؟ آپ کی ڈیزائرز۔ جب لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، تو ان کو کتابیں راستے کی رکاوٹ دکھتی ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگتے ہیں پھر ان کو کتاب بوجھل لگتی ہے، کہتے اٹس ٹو ہارڈ، ویری مشکل، بہت مشکل ہے۔ آج تک آپ دیکھیے کہ کیوں ہم اپنے ہی ملکوں میں اسلام کو آتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے، پیچھے کیا رکاوٹ کیا ہے؟ کوئی بہت بگ ایشو ہے؟ بہت بگ ایشو کیا ہے؟ احواہم۔ آج اسلام آ جائے نا، اسلامک نظام لگ جائے ہمارے اپنے ملکوں میں، تو آدھے لیڈر تو وہیں ختم ہو جائیں گے۔ ان کی کرپشن کی اتنی لمبی لسٹیں کھلیں گی کہ پھر وہ تخت پہ سے اٹھ کے تختے پہ چلے جائیں گے، اس لیے وہ اسلام کو نہیں آنے دیتے۔ آج مسلمان ملکوں میں اسلامک لاز کیوں نہیں لگ رہے؟ کیا کوئی بڑی طاقت اس کی دشمن ہے؟ ان کو کیا لگے؟ ہم خود دشمن ہیں، کیونکہ ہمیں پھر اپنی اتھارٹی ختم ہوتی دکھتی ہے۔ جب تک یہ نافذ نہیں ہوگا یہ جیسے ہی چلتا رہے گا۔ 60 سال کے قریب تو عرصہ گزر ہی گیا نا، اس سے بھی آگے اور گزر جائے گا، جب تک کوئی ایسا مرد مومن سامنے نہیں آتا کہ جو بالکل اللہ کے لیے اس کام کو کرنے والا ہوگا اور دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرے گا، تب تک یہ کام نہیں ہوگا۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کوئی عمر آج کے دور میں پھر آ جائے۔ عمر نے اس جرات کے ساتھ اسلام کو نافذ کیا تھا کہ دوسرے ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے، اور پھر مجھے اور آپ کو کب، آپ اور میں کیا کریں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے اچھا یہ تو بڑا مشکل ہے، پاکستان میں اسلام کیسے آئے، انڈیا میں مسلمز کو کیسے اسلام ملے، تو آپ اور میں، یہ مٹی کا ایک تودہ جو 5-6 فٹ کا میرے اور آپ کے ہاتھ میں، اس پہ اسلام لگا دیں۔ آپ اور میں اپنے 1000 گز کے ایک بنگلے میں اسلام لے آئیں، ہر ایک اپنی جگہ پہ پوچھا جائے گا۔ پہلے اللہ مجھ سے پوچھے گا تم نے اس جسم کے اوپر اسلام لگایا؟ آپ ملک پاکستان میں کہتے ہیں اسلامی نظام آ جائے، وہاں سزائیں ملے، وہاں بینیفٹس ملے اسلام کے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں ایک خاص حد تک ہمارا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے اس جسم پہ میں نے اللہ کے حکموں کو مانا کہ نہیں؟ میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میرا جسم، میری سوچیں اللہ کے حکموں پہ نہیں تھی کہ تھی؟ اس پہ تو مجھے پوچھا جائے گا۔ جب آپ کو اپنے اوپر آتا ہوا فیل ہو الحمدللہ، شکر اللہ کا، تو پھر اس کے بعد اپنا نیکسٹ اسٹیپ پہ اپنے بچے، گھر، پھر آپ کے گھر کے ملازم، ملازموں سے باہر نکلیں، دوست ہیں ان کے گھروں پہ آہستہ آہستہ اثر دیجئے۔ اسلام اتنے خوبصورت طریقے سے پھیلتا ہے، غیر محسوس طریقے سے ہم اسلام کے نمائندے بن جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے اوپر نہیں ڈالیں گے تو دنیا میں کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کا کارنامہ یہ تھا، آپ نے افراد تیار کیے، لوگ خود گناہ کر کے پلٹ کے گھر نہیں جاتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آتے. یاد رکھیں جب ہم خود اپنی عدالت بن جاتے ہیں نا، جب ہمیں آخرت کی سزاؤں کی فکر راتوں کو سونے نہیں دیتی، تو ہم اسلامی نظام کو نعمت سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ پیوریفائی کرنے والا ہے. جس گناہ پر دنیا میں سزا لگ جائے، قیامت کے دن اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ختم ہو گیا معاملہ. اور جو لوگ آج چوریاں ڈاکے قتل غارت کرتے کرتے دنیا سے جاتے ہیں، کتنے ان کے اگینسٹ کیسز ہیں جو قیامت کے دن کھلنے والے ہیں. تو شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کر دیں. پھر اس کے بعد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تمام انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کریں. یہ ہے آیت ہائی لائٹ کرنے کے قابل. بعد میں غور کیجئے گا، اس پہ تدبر کیجئے گا، تو آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت سمجھ آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِلِّيَا بِلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ آزمائش کے لیے دیا. آپ کہہ لیجئے ہر نعمت امتحان کا پرچہ. جس کو اللہ نے تھوڑی نعمتیں دی ہیں نا دنیا میں، اس کا امتحان چھوٹا ہے. کم سبجیکٹس ہیں، آپ دیکھیے کہ شروع میں بہت سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں نا، پھر جب آپ ایک اسپیشلائزیشن پہ جاتے ہیں تو سبجیکٹ تھوڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. آپ کے اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، بچے، گھر، مال، گاڑی، اولاد، صحت، خوبصورتی، جو کچھ بھی آپ کے اور میرے پاس ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے لیا بلوا، ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں نعمت ہم نے دی ہے تاکہ ہم چیک کریں ہاؤ یو ول یوز اٹ فی ماں تاکوں، کرو کیا پھر ان نعمتوں کو لے کر. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. جیسے مال میں لوگ آگے بڑھتے ہیں، جب بڑے گھروں میں بڑھتے ہیں، جب لوگ اپنے سے اچھا جوڑا دوسرے کا نہیں دیکھ سکتے، کپڑوں میں، میک اپ میں، شکل و صورت میں آگے بڑھتے ہیں، تم خیرات میں آگے بڑھو. تو یاد رکھیے اسلام روکتا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ بڑے سے بڑا گھر بنائیں، نو پرابلم، حلال کا ہے، آپ زکات دیتے ہیں، آپ کی قیمت ہے، آپ اس گھر میں رہ کر سکون سے جینا بھی چاہتے ہیں، حرج نہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اس گھر کے اندر اللہ کے طریقے سے رہیں، آپ کا وہ گھر آپ کا ہی نہ رہے، وہ اللہ کا. اسی طرح یہ سب طرف چیز جائے گی انشاءاللہ، یہ نعمتیں ہمارے لیے بلکہ جنت کے سرٹیفکیٹ بن جائیں گی، کیونکہ جتنے ریسورسز ہوتے ہیں اتنا انسان آگے جا سکتا ہے. کل تک ایک ریسورس تھا، آج 10 ریسورسز ہیں جس کے ذریعے ہم قرآن آپ تک پہنچا رہے ہیں، الحمدللہ. اس سب کے پیچھے کیا مال نہیں لگتا، ایفرٹس نہیں لگتی. اگر یہ سب کوئی نہ کرے تو آپ بتائیے کہاں جائے گا. ہر سال جب بھی دورہ قرآن ہوتا ہے تو کئی ساتھی جن کو ان حقیقتوں کا پتہ ہے وہ رش کرتے ہیں اس بات میں کہ ہم نے پے کرنا ہے اس آن لائن سیٹ اپ کو. کوئی ویب سائٹ کے پیچھے ہے، اچھا ویب سائٹ پہ کیا خرچہ ہے ہمیں بتائیے، ہم کریں، کیونکہ آپ کا اپنا فائدہ ہے. لیکن فاستبقوا الخیرات زبردستی نہیں ہوتا، لوگوں کو مجبور کر کے نہیں ہوتا. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہماری نعمتوں کو اللہ کے راستوں میں لگا دے، اور نہ دل چاہے تو اگلا حصہ الا اللہ مرجعکم جميعا. آج خود اپنی خوشی سے اللہ کی طرف نہیں آؤ گے تو نو پرابلم، آخر کر تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. واپسی کا سفر یاد رہے تو اس دنیا سے زیادہ انسان آخرت کے لیے خرچ کرتا ہے. فرمایا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. پس اے نبی، آپ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں. اس کو ہائی لائٹ کریں، نبی کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں. تو آج امت مسلمہ کے ججز اور آج کے وکیل اور لائرز اور عام لوگوں کو کیا حکم ہوگا؟ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں کوئی بھی ہو. فرمایا کہ ہوشیار رہو، یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا سا بھی ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ہی ارادہ کر لیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں. اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ہائی لائٹ کیجئے کہ آیت 50 کا فرسٹ حصہ، اف حکم الجاہلیت یبغون، مجھے اللہ تھوڑے برسانے والا جا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں اتنا پیارا اسلام دیا، تمہیں اتنا پیارا نبی دیا، کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں پسند نہیں اپنی؟ مکہ کتنا پیارا، کعبہ کتنا پیارا، محمد رسول اللہ کتنے پیارے، قرآن کتنا پیارا، مدینہ کتنا پیارا. میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی ایک بھی یہ کہے گا مجھے اپنے دین کی یہ چیز نہیں پسند. سب کچھ دیا، اتنا کچھ اللہ نے ہمیں دیا، تو اللہ کہتا ہے کیا اس سب کو چھوڑ کر جاہلیت لوگے؟ तो जाहिलियत क्या होती है? इस्लाम के मुकाबले में डिक्शनरी में अगर आप कोई लफ्ज देखें तो वह जाहिलियत है। मा कबल अल इस्लामी वल जाहिलिया, वो टाइम इरा, वो टाइम जोन जो इस्लाम के दुनिया में आने से पहले का था, उसको जाहिलियत का दौर कहते हैं। आप आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपने बचपन में से ये सुना है कि अरब माशरे के हालात बड़े तंग थे। क्या तरीके थे जाहिलियत के उस दौर में, अगर आप नोट करें, बेटियों को जिंदा होते ज़िबा कर देते थे। आज हम क्या कर रहे हैं, एबॉर्शन करवाया, पता चल गया एक से दूसरी बेटी होगी, उसको ज़ाया कर दो। अबॉर्ट कराते, और वो इश्तहार भी आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि आज 500 रुपया लगा के चेक करवा लो और अल्ट्रासाउंड करा लो और 5 लाख बजा लो। क्या मतलब है कि 500 से अल्ट्रासाउंड कराओ, अगर बेटी है तो जिबा करके 5 लाख का जहेज बचा लो। ये मौजूद है चीजें, क्या जाहिलियत का तरीका नहीं? फिर इसी तरह देखिए कि इस्लाम कुरान से हमें पता चलता है कि जाहिलियत का तरीका क्या था। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत अल अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों को क्या कहा गया, कर नफी बुयूतिकन वला तबर्रुज न तबर्रुज अल जाहिलियत लूला, कि तुम घरों में करार पकड़ो और अगर जाना पड़े बाहर तो तरीके से जाओ और जाहिलों की तरह बनठन करके अपने आप को बना संघार के दूसरों को ना दिखाती फिरो। अब वो जहां आएगा करेंगे। और कुरान पाक में 4 जगह जाहिलियत का लफ्ज आया, और एक दर्स है, अगर आप में से जो एडमिन सुन रहे हैं वो इसका लिंक दें, यानी जहां मैंने दिया, जहां जहां भी वो बात हुई, सब ने कहा आज तक हमने ये कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह ने 4 दफा कुरान में जो जाहिलियत की है का हुक्म दिया, ये है इसका क्या रब्ता है। सुनेंगे इंशाल्लाह, आप इंजॉय करेंगे कि किस तरह आज हमने वो सब जाहिलियत के तरीके पकड़ लिए। सूद जाहिलियत में आम था, आज सूद आम है। बनाओ सिंगार करके गैर मर्दों को फितनों में डालना उस दौर में आम था, आज औरतों में आम हो गया। बेटियों को जिबा करना कल आम था, आज हो गया। अल्लाह ताला कहते तुम्हें कदर नहीं है अपने इस्लाम की, क्या हो गया, तुम पढ़े लिखे जाहिल बनना चाहते हो। उनके पास तो हिदायत नहीं थी, तुम्हारे पास तो आ गई।